الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أجيب دعوة الداعي إذا دعان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شانہ نے ہمیں دعا کی شکل میں ایک بہت قیمتی تحفہ دیا ہے اور یہ مؤمن کا ہتھیار ہے، مؤمن کا سہارا ہے، اور اللہ تعالی شانہ نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ جب بھی تم مجھ سے دعا کرو گے تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. لیکن دعا کے دعا بننے کے لیے کچھ شرائط ہیں. اور اس کے بہت عمدہ دعا بننے کے لیے کچھ آداب ہیں. تو جو شخص ان شرائط اور ان آداب کی پابندی کے ساتھ اللہ تعالی شانہ سے دعا کرے گا تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی. قبولیت کی شکل چاہے جو کوئی بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول فرماتے ہیں. دعا کے آداب میں سے سب سے پہلا ادب جو گزشتہ نشست میں بیان کیا گیا تھا وہ یہ ہے کہ دعا کرنے والا باوضو ہو کر دعا کرے. اگر بغیر وضو بھی دعا کر لی جائے تو دعا ہو جائے گی، اور اگر دعا کی قبولیت میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں جن کا آگے انشاءاللہ ذکر ہوگا، ان رکاوٹوں میں سے کوئی رکاوٹ نہ ہو تو بغیر وضو کے کی گئی دعا بھی قبول ہوتی ہے. لیکن اگر باوضو ہونے کی حالت میں دعا کی جائے تو اس کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. تو سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ باوضو ہو کر دعا کی جائے، لیکن اگر موقع نہ ہو وضو کا اور دل چاہے دعا کرنے کو، جیسے ریل سے سفر کر رہے ہیں، بس سے سفر کر رہے ہیں، کار میں سفر کر رہے ہیں، یا سوئے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، آنکھ کھل گئی اور دل نے چاہا کہ دعا کریں، اور وضو کا سامان نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ بے وضو ہونے کی حالت میں دعا نہ کی جائے. دعا ہر حال میں کی جائے, بے وضو ہونے کی حالت میں بھی کی جائے اگر دل کا تقاضا ہو, مگر بہتر یہ ہے کہ اگر موقع ہو, وضو کا سامان موجود ہو, وقت بھی ہو, تو با وضو ہونے کی حالت میں دعا کی جائے. اور اس سلسلے میں حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث جو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے روایت کی ہے, اس کو بیان کیا تھا کہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا کیجیے. یہاں یہ بھی میں ضمناً بات عرض کر دوں کہ نیک لوگوں سے, بڑے لوگوں سے, ارباب علم و فضل سے, اپنے ماں باپ سے, اپنے مشائخ سے, اپنے اساتذہ سے, متقی پرہیزگاروں سے موقع ملنے پر دعاؤں کی درخواست کرنی چاہیے, ضمناً بھی کرنی چاہیے اور بالاستقلال بھی کرنی چاہیے. جیسے اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے دعا کی درخواست کی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ بڑوں کو بھی چھوٹوں سے دعاؤں کی درخواست کرنی چاہیے, اس لیے کہ کس کی دعا کس وقت قبول ہو جائے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں, اور دعا کی قبولیت کا ہر شخص محتاج ہے. تو چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑوں سے درخواست کرے, اور بڑے بھی مصالح وغیرہ کو سامنے رکھ کر چھوٹوں سے بھی درخواست کریں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عمرے کے لیے اجازت طلب کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کی اجازت مرحمت فرمائی اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا, اشرکنا فی دعائک یا اخیہ, یہ میرے چھوٹے برادر, تم عمرے کے لیے جا رہے ہو تو دعا میں مجھے بھی شریک رکھنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے. تو حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروا رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کی درخواست کر رہے ہیں. تو دعا جو ہے, دعا یہ محتاج کا کام ہے, فقیر کا کام ہے, مسکین کا کام ہے, اور ہم میں سے ہر شخص فقیر ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, تو خود بھی مانگنی چاہیے اور اپنے بڑوں سے بھی درخواست کرنی چاہیے, اپنے چھوٹوں سے بھی درخواست کرنی چاہیے. اور یہ بہت غلط بات ہے کہ ہم دوسروں سے تو درخواست کرتے رہیں اور خود دعا نہ کریں. دوسروں سے تو درخواست کرتے رہیں کہ میرے لیے دعا کرنا, میرے لیے دعا کرنا, میرے لیے دعا کرنا, اور خود دعا ہی نہ کریں, تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ شخص اپنے آپ کو محتاج نہیں سمجھتا. محتاج سمجھتا تو خود دعا کرتا, خود آہوزاری کرتا, دوسرے لوگ کرتے نہ کرتے. درخواست کرنے کے بعد اسے یہ خیال آتا کہ پتہ نہیں یہ میرے لیے دعا کریں گے بھی یا نہیں, یہ تو میری اپنی ضرورت ہے. تو بہرحال دعا خود بھی کرنی چاہیے, دعا کے لیے بڑوں سے بھی درخواست کرنی چاہیے, اور دعا کے لیے چھوٹوں سے بھی کہنا چاہیے. تو حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دعا کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوایا, وضو فرمایا اور اس کے بعد دعا کی. تو ایک ادب یہ ہے. دعا کا دوسرا ادب یہ ہے, اور یہ بھی پہلے ادب کی طرح ہی ہے, کہ اگر ہو سکے, ممکن ہو, تو قبلے کی طرف رخ کر کے دعا کرے, بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دعا کرے, کعبے کی طرف رخ کر کے دعا کرے. اگر ایسے حالات ہیں کہ کعبے کا پتہ ہی نہیں ہے, قبلے کا پتہ ہی نہیں ہے, ہائی وے پر ہے, موٹر وے پر ہے, یا پتا تو ہے مگر رات کو لیٹا ہوا ہے, آنکھ کھل گئی اور دعا کرنے کو دل نے چاہا اور اٹھنے کی ہمت نہیں ہے, تو اگر ایسے حالات ہیں کہ جن حالات میں قبلے کی طرف رخ نہیں کیا جا سکتا, ایسا موقع نہیں ہے, تو قبلے کی طرف رخ کیے بغیر بھی دعا کر سکتا ہے. اینما تولوا فثم وجه اللہ, اللہ جل جلالہ عم نوالہ تو ہر جہت میں موجود ہے, اللہ جل جلالہ عام منوالہ کسی ایک جہت میں نہیں ہے کہ اس طرف توجہ کرو گے تو سن سکیں گے دیکھ سکیں گے. اللہ سمیع ہے, اللہ بصیر ہے. جس رخ سے بھی دعا آدمی کرے, لیٹے لیٹے کرے, بیٹھے بیٹھے کرے, کھڑے کھڑے کرے, چلتے چلتے کرے, رات کی اندھیریوں میں کرے, دن کے اجالے میں کرے, تنہائی میں کرے, پبلک میں کرے, دل دل سے دعا کرے, زبان سے دعا کرے, اللہ جل جلالہ عام منوالہ ہر دعا کو سنتے ہیں, ہر دعا سے واقف ہیں, اور اللہ جل جلالہ عام منوالہ سن کر قبول بھی فرماتے ہیں. لیکن اگر یہ ادب بھی موقع ہے اور ادب اختیار کر لیا گیا, مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور قبلہ رخ نہیں ہے آپ, تو دعا کے وقت قبلہ رخ ہو جاؤ. تلاوت کلام پاک کے وقت بھی اگر قبلہ رخ ہو کر کوئی تلاوت کلام پاک کرتا ہے تو اس کی تاثیر میں اضافہ ہو جاتا ہے. اسی طرح قبلہ رخ ہو کر کوئی ذکر کرتا ہے تو اس کی تاثیر میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو کوشش کرنی چاہیے. میرے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے مسجد نبوی میں یہ فرمایا کہ بیٹا, حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز اور طلوع شمس کے درمیان قبلہ رخ ہو کر بیٹھ کر ذکر و اشغال میں مشغول رہتا ہے تو اللہ تعالی شانہ اس کے سینے کو گنجینے اسرار بناتے ہیں, یعنی اس کے سینے کے اوپر ایسے ایسے علوم کا القا فرماتے ہیں کہ کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا. تو دیکھو, قبلے کی طرف رخ کر کے فجر کی نماز سے لے کر طلوع شمس تک اگر کوئی ذکر میں مشغول رہے گا تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ اس کے سینے کو اسرار کا اور علوم کا ایک خزانہ بنائیں گے. تو قبلے کی طرف بیٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے. قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھیں, نماز سے پہلے بھی قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھیں. قبلے کی طرف سینہ ہوگا, اس کی برکتیں ملیں گی تلاوت کرتے ہوئے, ذکر کرتے ہوئے. تو دعا میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہتمام فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ اگر قبلے کی طرف نہیں ہوتا تھا اور آپ دعا کا ارادہ کرتے تھے اور موقع ہوتا تھا, ممکن ہوتا تھا, تو پہلے قبلے کی طرف رخ فرماتے تھے اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے. چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے کتاب المغازی میں, راوی فرماتے ہیں کہ استقبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکعبۃ, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے کی طرف رخ کیا اور رخ کرنے کے بعد فدا علی نفر من قریش, اور قریش کی ایک جماعت جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو ستایا تھا ان پر بد دعا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا سے پہلے یہ اہتمام فرمایا کہ میرا رخ کعبے کی طرف ہو جائے. تو یہ دوسرا ادب ہے کہ ہمیں کعبے کی طرف, قبلے کی طرف رخ کرنا ہے, اور کعبے کی طرف اور قبلے کی طرف رخ کر کے ہمیں دعا کرنی ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر موقع نہ ہو تو قبلے کی طرف رخ کرنے کا پھر انتظار نہ کیا جائے. ایک شخص لندن سے لیسٹر کی طرف آ رہا ہے اور اسے دل میں دائیہ پیدا ہو گیا کہ چلو دعا کرتے ہیں, پھر اچانک اسے یہ ادب یاد آ گیا اور اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ گاڑی تو ادھر ادھر ہو رہی ہے, مجھے پتا ہی نہیں کہ قبلہ کس طرف ہے, تو چلو لیسٹر پہنچ کر کے دعا کریں گے. یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ دل میں دعا کا دائیہ پیدا ہو تو بندے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ جل جلالہ عام منوالہ کی طرف سے یہ دستک ہے, اللہ مجھے اس وقت کچھ دینا چاہتے ہیں اس لیے میرے دل میں یہ دائیہ پیدا کر رہے ہیں, اور فوراً متوجہ ہو جائے دعا میں, چاہے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے, چاہے قبلے کی طرف رک کر کے دعا کرے, چاہے وضو کر کے دعا کرے. اگر یہ ساری چیزیں ہو جائے تو بہت اچھا ہے, اگر نہیں تو ایسے ہی دعا شروع کر دے. یہ دو ادب ہو گئی. تیسرا ادب یہ ہے کہ دعا میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے. ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف کی حدیث جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, وہ پہلے عرض کی جا چکی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ حی کریم, اللہ تعالی شانہ حیا والے ہیں اور کرم والے ہیں, اللہ با حیا ہیں. اور جو حیا والا شخص ہوتا ہے اسے سائل کو یا سائل کے سوال کو رد کرنے میں حیا آتی ہے. اگر کوئی اس کے سامنے آ کر اس سے کوئی چیز مانگتا ہے تو حیا آتی ہے جب حیا والا شخص ہوتا ہے. اسی طرح جو سخی ہوتا ہے وہ بھی کسی سائل کے سوال کو رد نہیں کر سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی شانہ کے اندر یہ دونوں صفتیں ہیں, اللہ حیا والے بھی ہیں اور کرم والے بھی ہیں, جود والے بھی ہیں, سخاوت والے بھی ہیں. یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا کہ اللہ تعالی شانہ کے دربار میں جب کوئی بندہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیتا ہے اور پھر ہاتھوں کو اٹھا کر اس سے مانگتا ہے تو اللہ تعالی شانہ چونکہ حیا والے ہیں اور سخاوت والے ہیں, کرم والے ہیں, اس لیے اللہ تعالی شانہ کو حیا آ جاتی ہے کہ اسے خالی ہاتھ لوٹائے. تو اس حدیث سے پتا چلا کہ دعا کا ایک حصہ دونوں ہاتھوں کو اٹھانا بھی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں احادیث کی روشنی میں تو جگہ جگہ پر یہ چیز ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے. چنانچہ بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشن پر بھیجا اور اس مشن سے جب واپسی ہوئی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اجتہادی غلطی ہو گئی تھی جس کا ذکر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شکایت سن کر اللہ سے گفتگو کرنا چاہا. تو دعا میں بھی اللہ سے گفتگو ہی ہوتی ہے. تو روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ فرفع یدیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ اللہم انی ابرو الیک مما صنع خالد, اے اللہ خالد سے جو غلطی ہو گئی ہے اس سے میں بری ہوں, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی معذور تھے, آخرت میں ان کو بھی سوال نہیں پوچھا جائے گا چونکہ ایک اجتہادی غلطی تھی. عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھانا یہ بھی دعا کے آداب میں سے ہے. اور پھر چونکہ یہ دعا کے آداب میں سے ہے اس لیے اس کی تفصیل بھی احادیث شریفہ میں بتلائی گئی. چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے ابو داؤد شریف میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا سألتم اللہ فاسألوہ ببطون اکفکم, کہ جب تم اللہ تعالی شانہ سے مانگو, اللہ تعالی شانہ سے دعا کرو تو اپنی ہتھیلیوں کے اندرونی حصے سے مانگو. اس لیے کہ اتنا تو پتہ چل گیا کہ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ دعا کے آداب میں سے ہے. اب دعا کے لیے ہاتھ جو ہے وہ اس طرح بھی اٹھائے جا سکتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو بالکل اونچا کر دو, اور دعاؤں کے لیے ہاتھ جو ہے وہ اس طرح بھی اٹھائے جا سکتے ہیں کہ ہتھیلی کے ظاہری حصے کو چہرے کی طرف کرو, اور دعا کے لیے ہاتھ جو ہے وہ اس طرح بھی اٹھائے جا سکتے ہیں. تو اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ دعاؤں کے لیے جو ہاتھ اٹھانا ہے وہ اس طرح اٹھانا ہے کہ ہتھیلیوں کے جو اندر کے حصے ہیں, اندرونی حصے ہیں, وہ چہرے کی طرف ہو. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک ارشاد امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ابو داؤد شریف میں جو نقل کیا ہے اس میں پھر اس کی کیفیت بھی بیان کی ہے, اور اس میں یہ الفاظ ہے کہ المسألۃ ان ترفع یدیک حذو منقبیک او نحوہما. اب دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے تو مزید تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے ہمیں ملتی ہے کہ دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر یا اس کے قریب قریب کر دے. تو دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور دونوں ہاتھوں کو اس طرح اٹھانا ہے کہ ہتھیلیاں جو ہے دونوں ہتھیلیاں وہ اوپر ہوں, اور دونوں ہتھیلیاں اوپر ہوں اور ان دونوں کو کندھوں کے قریب کرنا ہے. تو کندھوں کے بالکل کندھوں کے برابر کر لے یا کندھوں کے قریب لے جائے, یعنی سینے کے سامنے رکھے, اپنی تھوڑی اور ڈاڑی کے نیچے رکھے. اور دوسری حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعا کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہتھیلیوں کو ملا لیتے تھے, تو اس سے پتہ یہ چلا کہ دونوں ہتھیلیوں کو ایسے قریب بھی کر لیتے تھے. تو خلاصہ اب یہ نکلا کہ دونوں ہتھیلیوں کو اس طرح اٹھا کر اپنے سینے کے سامنے پھیلائے جیسا کہ وہ کشکول ہو, وہ ایک پیالہ ہو, وہ پیالہ ہو. اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ دونوں ہتھیلیوں کو بالکل ساتھ نہ ملائے بلکہ بیچ میں تھوڑی سی ایسی جگہ باقی رکھے. تو دونوں ہاتھوں کو اٹھائے, بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایسے انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال کر کے بیٹھ جاتے ہیں, بہت سے لوگ جو ہیں وہ چہرے کے اوپر ایسے ہاتھ رکھ دیتے ہیں, بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہاتھ ایسے رکھتے ہیں مگر چہرے کو اس میں ڈال دیتے ہیں. نہیں, چہرہ سامنے ہو, بالکل سامنے دیکھ رہا ہو یا ہتھیلی میں دیکھ رہا ہو, ہتھیلیاں اس طرح ہو سینے کے سامنے, اور سینے کے سامنے اور دونوں ہتھیلیوں کے بیچ میں تھوڑا سا فاصلہ ہو. یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اے اللہ, یہ جس پیالے کو لے کر میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں وہ بھی شکستہ ہے, وہ بھی کامل نہیں ہے, کوئی چیز میرے پاس کامل نہیں ہے, یہ جس پیالے کو میں لے کر گیا ہوں وہ بھی شکستہ ہے. تو میرا دل بھی شکستہ ہے, میری حالت بھی شکستہ ہے, میرا پیالہ بھی شکستہ ہے, اور آپ جو ہیں شکستہ چیزوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. انا عند المنکسرت قلوبہم, جن لوگوں کے دل شکستہ ہوتے ہیں آپ ان کی طرف توجہ فرماتے ہیں, ان کے قریب ہو جاتے ہیں, ان کی مرادیں پوری فرماتے ہیں. تو میں تو باطنن بھی شکستہ ہوں اور ظاہرن بھی شکستہ ہوں, آپ میرے اوپر فضل فرما دیجئے. تو اللہ جل جلالہ وعمن والہ کی رحمت جو ہے وہ متوجہ ہو جاتی ہے. تو دعا کا تیسرا ادب یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اور اٹھا کر کے دعا کرے, اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے پیالے کی طرح اسے بنا لے, بیچ میں تھوڑی جگہ خالی رہے, اور پھر اللہ جل جلالہ وعمن والہ کی بارگاہ میں دل لگا کر کے دعا کریں. یہ بات الگ ہے کہ کبھی کبھی جو ہے وہ دعا کے دوران ایک خاص کیفیت طاری ہوتی ہے جس کیفیت کی وجہ سے آدمی جو ہے ہاتھوں کو ایسے پھیلا بھی دیتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ہم نے دیکھا کہ ہاتھ اتنے اونچے ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل کی سفیدی بھی ظاہر ہو گئی. لیکن عام معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نہیں تھا, مسنون طریقہ یہی ہے, لیکن بے خود ہو جاتا ہے آدمی. ظاہر ہے کہ جب اللہ سے التجا کرے گا, دعا کرے گا, تو ہاتھ اس کے بلند ہو جائیں گے, ہاتھ اٹھ جائیں گے. تو اگر بے اختیاری طور پر ایسا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ادب یہی ہے کہ اس طرح سے دعا کی جائے کہ ہتھیلیاں دونوں سامنے پھیلی ہوئی ہوں اور دونوں جو ہے پیالے کی شکل میں بنی ہوئی ہوں, لیکن تھوڑا سا دونوں ہتھیلیوں میں ایسے ایک قسم کا شگاف ہو, پھٹن ہو, شکستگی ہو, اور پھر جو ہے وہ اللہ تعالی شانہ سے دعا کرے. یہ تین آداب ہو گئے, اور چوتھا ادب جو ہے جس پر انشاءاللہ آئندہ کل گفتگو ہوگی وہ یہ ہے کہ دعا کی ابتدا اور دعا کی انتہا حمد و ثنا اور درود پاک کے ساتھ کریں. یعنی دعا کے شروع میں اللہ کی حمد و ثنا کریں, اور حمد و ثنا کرنے کے بعد پھر درود شریف پڑھیں, اور پھر مانگے جو مانگنا ہے, اور جب دعا ختم ہو جائے تو پھر اللہ تعالی شانہ کی حمد و ثنا کرے, اور حمد و ثنا کر کے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے. یہ چوتھا ادب ہے. اللہ تعالی شانہ دعا کی قدر و قیمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. میرے بھائیو, یہ دعا ایسی چیز ہے کہ آپ دنیا کی اور آخرت کی ہر چیز اس کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں. یعنی دعا وہ واحد چیز ہے کہ جس کے ذریعے دنیا اور آخرت کی ہر چیز حاصل ہو سکتی ہے, واحد چیز ہے دعا. نماز کے اپنے فضائل ہیں, زکوٰۃ کے اپنے فضائل ہیں, روزہ کے اپنے فضائل ہیں, اور اس کے لیے بہت سے وعدے کیے گئے ہیں کہ نماز پڑھنے والے کو یہ ملے گا, اور زکوٰۃ ادا کرنے والے کو یہ ملے گا, اور روزہ دینے والے کو, روزہ رکھنے والے کو یہ چیز ملے گی, لیکن سب چیزیں نہیں ملتی. دعا واحد چیز ہے جس کے ذریعے انسان دنیا کی اور آخرت کی ہر چیز کو حاصل کر سکتا ہے, بشرطے کہ وہ دعا ہو. اور اسے دعا بنانے کے لیے جو آداب بیان کیے جا رہے ہیں وہ ہمیں سیکھنے ہیں, اور دعا کے لیے جو چیزیں شرط کے درجے میں ہیں یہ تو آداب ہیں. اور آداب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آداب اختیار کیے جائیں گے تو دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جائیں گے, اور اگر آداب اختیار نہیں کیے جائیں گے تو کامیابی میں کچھ کمی آ سکتی ہے. لیکن جو چیزیں شرائط کے درجے میں ہیں وہ اگر ہوں گی تو دعا قبول ہوگی, اور وہ اگر نہیں ہوں گی تو دعا قبول ہی نہیں ہوگی. ان کو آخر میں بیان کروں گا انشاءاللہ, پہلے آداب اور بعد میں شرائط. تو دعا کے شرائط کو سمجھ لو, دعا کے آداب کو سمجھ لو, اور دعا کے آداب اور دعا کے شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے دعا کرو. آپ ہفت اقلیم کے بادشاہ بھی بن سکتے ہیں, آپ جو چاہے حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالی شانہ ہمیں دعا کی قدر و قیمت نصیب کرے, دعا سے اللہ تعالی شانہ ہمیں وابستہ کر دے, اور دعا سے ہمیں محبت عطا کر دے. میرے استاد تھے حضرت مولانا اسماعیل واڈی والا صاحب رحمہ اللہ تعالی, بڑے اللہ والے تھے اور بڑے بزرگ آدمی تھے. تو میں بلیک بن جاتا تھا تو حضرت کی خدمت میں حاضری دینے کی کوشش کرتا تھا, شفقت بھی بہت فرماتے تھے, دعائیں بھی بہت دیتے تھے. تو کبھی کبھی مجھے معلوم تھا کہ مغرب کی نماز کے بعد حضرت کا معمول جو ہے وہ عبادت میں مشغول رہنے کا ہے, تو میں سیدھا مسجد ہی میں چلا جاتا تھا. مسجد کسی دوسری مسجد میں نماز پڑھی جہاں پروگرام تھا, اور وہاں سے کہ اب واپس ہو رہا ہوں تو چلو حضرت کو مل لیتے ہیں. تو شروع شروع میں جب حضرت کا معمول معلوم نہیں تھا تو جا کر کے بیٹھ گئے, تو کبھی ایسا ہوا کہ وہ نماز میں مشغول ہیں. اب عمر جو ہے 75-80-85 سال کی, لیکن وہ قیام میں کھڑے ہیں تو رکوع کا نام ہی نہیں لیتے. قیام اتنا طویل ہو جاتا تھا کہ آدمی انتظار کر کر کے تھک جاوے, خاص طور پہ ونٹر کے مہینوں میں جب مغرب کی نماز 4 بجے ہو جاتی ہے, اتنا طویل قیام, رکوع بہت طویل, سجدہ بہت طویل. اور کبھی کبھی ایسا ہوا کہ دعا میں مشغول ہے, تو دعا میں مشغول ہے تو آدمی خوش ہو جاتا ہے کہ ابھی دعا تو 2 منٹ میں ختم ہو جائے گی, لیکن وہ دعا اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں ایک کونے میں مغرب کی نماز کے بعد, تو سب مسجد چھوڑ کر چلے جاتے ہیں ونٹر کے مہینوں میں, اور ایک وہ دائیں طرف کے کونے میں بیٹھ کر کے حضرت دعا میں مشغول ہے اکیلے اکیلے, اللہ سے پتہ نہیں کیا بات کرتے ہوں گے, لیکن وہ گھنٹے 1.5 گھنٹے تک اللہ تعالی شانوں سے بات چیت کر سکتے تھے. ایسی دعا کیسا تعلق ہوگا اللہ تعالی شانوں سے. اور شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالی شانوں سے جتنا انس ہوگا اتنی ہی دیر تک بندہ اللہ تعالی شانہ سے بات چیت کر سکے گا. تو اگر ہمارا دل دعا میں نہیں لگتا ہے تو ہم میں سے ہر شخص کو بہت فکر کرنی چاہیے, اور دعا میں یہ دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ دعا کے ساتھ ہمارا دل لگا دے, اپنی ذات سے ہمیں انس نصیب فرما دے کہ ہم بھی آپ سے بات چیت کرنے والے بن جائیں, آپ سے مانگنے والے بن جائیں. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.